جمعرات 4 فروری کی سیروین کے ساتھ ماہ پارہ صفدر کا سلام. شام کے بارے میں ڈونرز کانفرنس اربوں ڈالر کے وعدے، مگر خود شامی باغیوں سے مذاکرات ناکام. آخر سعودی عرب اور ترکی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ تجزیہ کار.
ترکی کے مفادات جو ہیں وہ سعودی عرب سے بالکل نہیں ملتے، بلکہ جو ہے ترکی اور سعودی عرب جو ہیں وہ کمپیٹیٹر ہیں.
تفصیلات عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، ظہیر الدین بابر سے خبریں سنیے. یورپی سربراہان نے مملکت سمیت 70 ملکوں کے نمائندے لندن میں اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ شام کی خانہ جنگی کے متاثرین کے لیے درکار 9 ارب ڈالر کی امدادی رقم جمع کی جا سکے. امداد دینے والے ممالک کا یہ اجلاس ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب گزشتہ روز جنیوا میں شام کے فریقین کے درمیان جاری مذاکرات بغیر کسی نتیجے کے معطل کر دیے گئے. لندن کے اجلاس میں شریک شام کی ایک غیر سرکاری تنظیم کی سربراہ سلمہ کاہل،
I think it's really important not just how much money is being raised here but how it's going to be
وہ کہہ رہی ہیں کہ صرف یہ اہم نہیں کہ کتنی رقم جمع ہو، بلکہ یہ بھی اہم ہے کہ اسے خرچ کیسے کیا جائے. ہماری ترجیح ان لوگوں کو نکالنا ہونی چاہیے جو جنگ کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں. بین الاقوامی برادری کو یقینی بنانا ہوگا کہ نہ صرف رقم دی جائے بلکہ مستحق لوگوں تک بھی پہنچے. مذاکرات کی ناکامی ثابت کرتی ہے کہ متاثرین کے لیے ہمیں جنگ بندی اور سیاسی حل کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. شام کی سماجی کارکن کے الفاظ. جرمنی کی پولیس نے ملک گیر چھاپہ مار کارروائیوں کے دوران 2 مردوں اور 1 خاتون کو گرفتار کیا ہے جن کے دولت اسلامیہ سے منسلک ہونے کا شبہ ہے. یہ کارروائیاں برلن سمیت شمالی جرمنی میں دولت اسلامیہ کے حملوں کے شبہات کے بعد کی گئیں. حکام کا کہنا ہے کہ حراست میں لیے گئے ملزموں میں سے ایک نے شام جا کر جنگی تربیت حاصل کر رکھی ہے. جرمن پولیس کو مزید 2 مشتبہ افراد کی تلاش ہے. نجکاری کے خلاف ملازمین کی احتجاجی ہڑتال کے باعث پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے کے مسافر طیارے آج تیسرے روز بھی ہوائی اڈوں پر کھڑے رہے اور پرواز نہیں پکڑی. حکام کے مطابق 11 دنوں سے جاری ہڑتالوں اور احتجاجی مظاہروں کی وجہ سے ادارے کو 1 ارب 80 کروڑ روپوں کا نقصان ہوا ہے. مسافروں کے لیے متبادل انتظامات کی تفصیل کے ساتھ طاہر عمران میاں.
پی آئی اے نے ایسے تمام مسافروں کو جنہوں نے مختلف روٹس پر پی آئی اے کے ٹکٹ خرید رکھے ہیں مختلف فضائی کمپنیوں کے ساتھ معاہدے کے تحت سفر کی سہولت فراہم کی ہے. پی آئی اے نے مقامی پروازوں کے لیے مقامی ایئر لائنز ایئر بلو اور شاہین ایئر کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، جس کے بعد مسافروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ پی آئی اے کے کاؤنٹروں پر رابطہ کریں جہاں انہیں متبادل ٹکٹ فراہم کریں گے، جن کے نتیجے میں مسافر ان فضائی کمپنیوں کی پروازوں میں سفر کر سکیں گے. بین الاقوامی روٹس پر سفر کرنے والے مسافروں کو پی آئی اے سے رابطہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ انہیں متبادل سفر کی سہولت میں مدد کی جا سکے، جبکہ بہت سے ایسے مسافروں کو ایئر بلو، شاہین، اتحاد اور ترکش ایئر ویز کی پروازوں میں جگہ دی جائے گی.
ادھر پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ حکومت خساروں سے دوچار سرکاری اداروں میں اصلاحات کے لیے نجکاری جیسے اقدامات سے پیچھے نہیں ہٹے گی. وہ دبئی میں عالمی مالیاتی ادارے کے نمائندوں کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے.
has rolled back its plan to save these bleeding of hundreds of
کچھ لوگ افواہیں پھیلاتے رہے ہیں کہ شاید حکومت نے اس غریب ملک سے 700 ارب روپے کا خون ہونے سے بچانے کے منصوبے واپس لے لیے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایسے اداروں سے نقصان کم سے کم ہو یا رک جائے، اور اسے یقینی بنانے کے لیے ہم ہر ممکن قدم اٹھائیں گے.
In order to make sure that the bleeding and the losses are reduced and eventually are stopped.
پاکستان کے وزیراعظم میاں نواز شریف نے خفیہ ادارے آئی ایس آئی کی اسلام آباد میں ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا ہے، جہاں ایک اجلاس کے دوران ملکی سلامتی کو درپیش خطرات کا جائزہ لیا گیا. فوج کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق اس اجلاس میں موجود بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے زور دیا کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی مالی معاونت بیرون ملک سے ہو رہی ہے، جبکہ اندرون ملک سے انہیں سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں. بھارت کے شہر بنگلور میں تنزانیہ کی ایک طالبہ پر شہریوں کے تشدد کے رد عمل میں تنزانیہ کی حکومت نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے. اس طالبہ کو ایک حادثے کے بعد نشانہ بنایا گیا جس میں وہ ملوث نہیں تھی. ایک سوڈانی ڈرائیور نے ایک بھارتی خاتون کو کچل ڈالا، جس پر مقامی لوگ اشتعال میں آ گئے اور بدلے میں تنزانیہ کی طالبہ کو پیٹا. اور سکولوں پر حملوں کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پاکستان میں خیبر پختونخوا کی حکومت نے انوکھا طریقہ اپنایا ہے، جس میں چوکیداروں کو گولی چلانے کے لیے الگ سے ساتھی رکھنے کی اجازت دی گئی ہے. پشاور سے رفت اللہ اورگزئی.
اس بات کا فیصلہ خیبر پختونخوا کی محکمہ تعلیم برائے ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کی طرف سے حال ہی میں جاری ہونے والے ایک اعلامیہ میں کیا گیا ہے. محکمہ تعلیم کی سیکشن آفیسر جنرل کی طرف سے جاری کردہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی اسکول کا چوکیدار اسلحہ استعمال کرنے کی تربیت نہیں رکھتا ہوں تو وہ اپنی کسی رشتہ دار کو جو بندوق چلانے کی تربیت یافتہ ہوں کی مدد لے سکتا ہے اور ان کے ساتھ مل کر اسکول کی سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے سکتے ہیں۔ اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چوکیدار کو بندوق کی فراہمی والدین اور اساتذہ کونسل کی مرضی سے دیا جائے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ لائن پر ہماری شہ سرخی ہے، پی آئی اے کی فلائٹ آپریشنز تیسرے دن بھی معطل۔ یہ خبر پروگرام میں آگے چل کر آپ کو سنوائیں گے، لیکن تفصیلات آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ شام کے جنگ کے متاثرین کی مدد کے لیے ایک بین الاقوامی ڈونرز کانفرنس آج لندن میں ہوگی، جس میں اربوں ڈالر امداد کے وعدوں کا امکان ہے، مگر شامی باغیوں سے مذاکرات معطل ہو گئے ہیں جو جنیوا میں ہو رہے تھے۔ تاہم اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کا یہ کہنا ہے کہ یہ ناکام نہیں بلکہ عارضی طور پر معطل کیے گئے ہیں، کیونکہ اس مسئلے کے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر اس پر ابھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ شام کے حل کی کنجی کس کے پاس ہے؟ عرب ملکوں کے لیے شام کے مخالفین کی حمایت کرنا کیوں ضروری ہے؟ اور امریکہ اس موقع پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کیوں نہیں کر پا رہا؟ ان سب سوالوں پر بات کریں گے، مگر پہلے سنیے آج لندن میں متاثرین کی امداد کے لیے ہونے والی کانفرنس سے کیا توقعات وابستہ کی جا رہی ہیں۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار کی زبانی۔
لندن میں شروع ہونے والی بین الاقوامی ڈونرز کانفرنس میں 9 ارب ڈالرز کی جو ریکارڈ رقم جمع کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس میں سے 5 ارب 30 کروڑ پاؤنڈ درجنوں امدادی اداروں کی طرف سے جاری کی گئی مالی اپیلیں اور اندازاً 90 کروڑ پاؤنڈ اس خطے میں پناہ گزینوں کو سہارا دینے والے ممالک کی طرف سے طلب کی گئی رقوم ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے مندوبین پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ حالات کی بہتری کے لیے ہر ممکن کوششیں کریں۔
صورتحال مستحکم نہیں ہے، ہم ایسے حالات کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ شامی عوام کی مشکلات کا حل فوج نہیں بلکہ ایک جامع سیاسی مذاکرات ہیں۔ آج ہمیں اپنا بیانیہ بدلنا ہوگا۔ ہماری ہمدرد قیادت، فراغ دلی اور یکجہتی شام کے عوام اور خطے کے لیے مؤثر ثابت ہوگی۔
شام کے تنازع پر یہ کانفرنس ایک ایسے موقع پر ہو رہی ہے جب اقوام متحدہ کی جانب سے جنیوا میں ہونے والے مذاکرات معطل کر دیے گئے ہیں۔ روس نے کہا ہے کہ اسے جنیوا میں ہونے والے مذاکرات کی معطلی پر افسوس ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ترجمان نے کہا،
پہلے دور میں نتائج کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ہمیں امید ہے کہ جلد واضح ہو جائے گا کہ مذاکرات کیسے جاری رہ سکتے ہیں۔ اس معاملے پر بظاہر پیش رفت مشکل نظر آ رہی ہے، لیکن امید ہے کہ یہ وقفہ مذاکرات کے اگلے دور کا سبب ہوگا، جو یقیناً بہت مشکل ہوگا۔ ہم اس صورتحال پر افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن کسی کو بھی توقع نہیں تھی کہ یہ اتنا آسان اور فوری ہو جائے گا۔
ترکی کے وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو نے کہا کہ اس کانفرنس کی ناکامی تاریخ پر گہرے نقوش چھوڑے گی۔
اگر ہم آج ناکام ہو جاتے ہیں تو آنے والی نسلیں اس کو شام یا خطے کی ناکامی نہیں بلکہ دنیا میں انسانیت کی ناکامی کے طور پر یاد کریں گی۔ ہم دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑے انسانی المیہ کا سامنا کر رہے ہیں۔
جرمن چانسلر اینگلا میرکل نے کہا کہ کانفرنس میں شامل ممالک کے پاس موقع ہے کہ وہ متاثرہ لوگوں کی حالت زار میں بہتری کے لیے اقدامات کریں۔
اگر ہم سب مل کر کام کریں اور مسئلے کا حل تلاش کریں تو یہ دن ان لوگوں کے لیے زندگی کی ایک امید ثابت ہو سکتا ہے جنہوں نے خوفناک مناظر دیکھے، لیکن ابھی بھی انہیں زندگی کی امید ہے۔ یہ سیاسی عمل کا متبادل نہیں ہو سکتا، لیکن یہ لوگوں کو کچھ امید دے سکتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے۔
کانفرنس کا ایک مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ 2017 تک بے گھر ہونے والے تمام بچوں کو اسکول میں داخلہ دلوایا جا سکے۔ بچوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ٹونی لیک نے کہا ہے کہ شامی بحران سے متاثر ہونے والے بچوں کی تعلیم کے بارے میں اقدامات اٹھانا خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر ہم نے ان بچوں کی تعلیم کے معاملے میں مدد نہ کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خوف اور دہشت ان بچوں میں ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہم آنے والی نسلوں میں منتقل کریں گے۔ ماضی میں شام کے لیے منعقد کی جانے والی ڈونر کانفرنسیں زیادہ کامیاب نہیں رہیں۔ شامی حزب اختلاف کی ایک رکن بسمہ کودمانی نے کہا کہ مغرب اور واشنگٹن کو حالات کی بہتری کے لیے مزید اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ کانفرنس بھی ماضی کی کانفرنس کی طرح ثابت ہوگی۔
بمباری روکنا وہ فوری اقدام تھا جو اٹھایا جا سکتا تھا، ورنہ یہ تو ہمارے لیے جنیوا کا ایک ویسا ہی دور ہے جو ہم نے 2014 میں بھی کیا تھا۔ بدقسمتی سے جواب شدید فضائی حملوں کی شکل میں آیا۔ یہ حلب پر دوبارہ قبضے کے لیے اہم علاقوں پر روس کی ایسی فضائی مہم ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔
شام میں جاری خانہ جنگی سے تنگ آ کر نقل مکانی کرنے والے زیادہ تر شامی شہری ترکی، اردن اور لبنان جیسے ہمسایہ ممالک میں پناہ گزین ہیں۔
بی بی سی کی نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی تھی نازیہ گلزار۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا، جنیوا میں شام کی خانہ جنگی ختم کروانے کے لیے مخالف گروپوں کے ساتھ مذاکرات میں بات بالکل آگے نہیں بڑھ سکی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ کون سے گروپ ہیں اور کیا یہ کسی ایک نقطے پر متفق ہو سکتے ہیں۔ یہ ہم نے پوچھا سعودی عرب میں مقیم سینئر صحافی اور تجزیہ کار راشد حسین سے۔
دیکھیے، اس میں بہت ساری باتیں آ رہی ہیں۔ جو اپوزیشن گروپ ہے، یہ وہ گروپ ہے جس کو سعودی عرب میں ایک میٹنگ ہوتی ہے گزشتہ ماہ، اور اس میں تمام جو شام کی اپوزیشن گروپس ہیں جو لڑنے میں اسد حکومت سے جو لڑائی کرنے میں اور ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جو ان سے ٹسل میں آگے آگے ہیں، ان سب کو ملا کر کے ایک ہائر نیگوسیشن کمیٹی بنائی گئی تھی، ایک اعلیٰ ایسی کمیٹی بنائی گئی تھی جو کہ شامی حکومت سے گفتگو کرے گی۔ چنانچہ یہ وہی لوگ ہیں جن پر بحر الخلیج کے ممالک کا اور سعودی عرب کا بہت بڑا اثر و رسوخ ہے۔ اب یہاں مختلف قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ جو کل کال آف ہوئی ہے، جو اقوام متحدہ کے جو نمائندے ہیں، مندوب ہیں شام کے حوالے سے، انہوں نے اس پہ ایک ڈپلومیٹک کور دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ ٹاکس کو کال آف نہیں کیا گیا ہے، ختم نہیں کیا گیا ہے، بلکہ مؤخر کیا گیا ہے۔
لیکن شام میں ان مخالفین کی حمایت کرنا، ان کو سپورٹ کرنا سعودی عرب کے لیے کتنا ضروری ہے؟
دیکھیے، یہ تو ایک خطے کی جو پولیٹیکل جو شطرنج کی بساط بچھی ہوئی ہے۔ اب جو شامی حکومت ہے وہ بڑی حد تک کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ان کی حکومت ہے، اس پہ ایرانیوں کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، ان کا بہت بڑا اثر و رسوخ ہے۔ چنانچہ شامی حکومت کا ہٹ جانا سعودی عرب کے لیے، دوسری خلیجی ممالک کے لیے بہت فائدہ مند یوں ہوگا کہ ایران کا ایک بہت بڑا جسے سپورٹر اس پورے خطے میں سمجھا جاتا ہے وہ ہٹ جائے گا، اور ایران بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ اپنے ان سپورٹرز کو بشار الاسد پر سے اپنا ہاتھ ہٹا لے۔ اس نے حزب اللہ کو بھی اس میں داخل کیا ہوا ہے۔ چنانچہ دونوں قوتیں اس بات کی کوشش میں ہیں کہ یہ جو شطرنج کی بساط بچھی ہوئی ہے اس پہ اپنے اپنے مہروں کو لے کے آگے کریں۔ فیصلہ کیا ہوتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ تو دور کی بات ہے۔ درمیانی عرصے میں ہو یہ رہا ہے کہ لاکھوں لوگ، 2.5 لاکھ کے قریب لوگ مر چکے ہیں، 1.25 کروڑ لوگ بے دخل ہو چکے ہیں۔
جی راشد، اگر یہ مطالبہ پورا ہو بھی جائے سعودی عرب کے جو وہاں پر حامی ہیں ان کا، اور خود سعودی عرب کا، قطر وغیرہ کا، یہ بشار الاسد کو ہٹا دیا جائے، اگر اسد کو ہٹا بھی دیا جائے گا تو کیا شام میں امن قائم ہو جائے گا؟ کیا یہ لیبیا کی مثال یہاں پر نہیں ہوگی، جیسے کہ لیبیا میں ابھی تک کچھ نہیں ہو سکا؟
مہاپارا، یہ آپ کا بہت انٹرسٹنگ سوال ہے، اور اس پہ کچھ بظاہر یہی لگتا ہے کہ جو کچھ لیبیا میں ہوا ہے وہی شام میں بھی, کیونکہ ایک سینٹرل فیگر کی بہرحال ضرورت ہوتی ہے, اور ایک دفعہ جب عدل بشار الاسد ہٹ جاتے ہیں تو وہ سینٹرل فیگر ہٹ جاتی ہے, وہ ایک سینٹرل اتھارٹی ختم ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد یہ جو تمام 150-130 مختلف چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں یہ کہیں آپس میں, یہی ہم نے افغانستان میں دیکھا 80 اور 90 کی دہائی میں, اور یہی ہم نے پھر لیبیا میں دیکھا, چنانچہ سینٹرل فیگر کی تمام کچھ یہ ہم نے عراق میں دیکھا, چنانچہ اگر بشار الاسد ہٹ جاتے ہیں تو اس کے بعد کا نقشہ شام میں کیا ہوگا قطعیت کے ساتھ تو کہنا بہت مشکل ہے, لیکن یہ بات واضح ہے کہ نقشہ بہت اچھا اور نہیں ہوگا.
نقشہ بہت اچھا نہیں ہوگا, یہ تھے سعودی عرب میں مقیم سینئر تجزیہ کار راشد حسین. مخالف گروپ صدر اسد کو حکومت میں رکھنے کے حامی نہیں, اسی لیے وہ مذاکرات کی میز پر بھی نہیں آنا چاہتے. اس سے پہلے امریکہ بھی یہی چاہتا تھا, مگر اب امریکہ کا موقف کیا ہے؟ یہ سوال ہم نے پوچھا واشنگٹن میں مقیم سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر احسان احراری سے, جو امریکی محکمہ دفاع میں نجی طور پر مشاورت بھی کرتے رہے ہیں.
میں نہیں سمجھ رہا کہ زیادہ فور موقف ہے امریکہ کا. امریکہ کہتا ہے کہ ہم نیگوشیشنز کریں گے, گفتگو کریں گے, مگر دیکھیے گراؤنڈ ریالٹیز جو ایسی ہیں کہ امریکہ کی پرو امریکن فورسز کی بہت ہی ویک کنڈیشن میں ہے. رشیا اور سیریا بمباری کر رہا ہے. دیکھیے جیسے میں نے یہ خبر پڑھا کہ ایک دن میں کل یسٹرڈے 100 رن کیے انہوں نے بامبنگ کیے پرو یو ایس فورسز کے اوپر. تو کر وہ یہ رہے ہیں کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ پرو یو ایس فورسز کی تباہی ہو جائے وہاں پہ, اس کے بعد پھر گفتگو ہوگی. تو اس طرح کا موقع ان کا رہا تو ظاہر ہے کہ جو پرو یو ایس فورسز ہیں ان کو دلچسپی نہیں ہوگی بات چیت کرنے میں. اور امریکہ کو زور نہیں ڈالا رشیا کے اوپر. امریکہ کی بھی پوزیشن اتنی ویک ہو گئی ہے کہ وہ اس کی سمجھ میں فی الحال نہیں آ رہا ہے کہ اس کا موقع ہونا چاہیے.
مگر کیا ایک مرحلہ وہ نہیں آیا تھا کہ امریکہ بھی ان لائنز پر سوچ رہا تھا کہ صدر اسد کو فی الحال رہنے دیا جائے جب تک کہ کوئی متبادل پوری طرح تیار نہ ہو جائے, اور یہاں پر عراق والی اور لیبیا والی صورتحال دوبارہ نہ پیدا ہو؟ ایسی صورتحال اس قسم کا کوئی پوائنٹ تھا نا؟
نہیں, وہ پوائنٹ تو ہے, اس پہ پرابلم اس پوائنٹ کے اوپر نہیں ہے. پرابلم اس بات پہ ہے کہ اسد کو جو ڈھیل دے دی گئی کہ امریکہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے پاور میں رہیں, آپ حکومت کریں, مگر اسد کا یہ موقع ہے کہ وہ اس ریالٹی پہ فائدہ اٹھا رہا ہے وہ, اور وہ چاہ رہا ہے کہ بمباری کر کے تمام پرو یو ایس فورسز کا تباہی ہو جائے, اور ایسا بھی یہی چاہ رہا ہے.
مگر دیکھیں یہ جو اپوزیشن گروپس ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس وقت تک مذاکرات کی میز پر نہیں آئیں گے جب تک صدر اسد وہاں رہتے ہیں. تو آخر یہ جو گروپ ہیں ان کو تو کم سے کم ان پر تو کوئی اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتا ہے امریکہ اور سعودی عرب وغیرہ, ان پہ دباؤ ڈال سکتا ہے کہ بات چیت تو کریں, یہ اس عرصے مطلب کچھ شروع تو ہو تاکہ کچھ برسوں تک یہ معاملہ حل ہوتا تو نظر آئے. ابھی تک
نہیں, وہ تو ہوگا مگر دیکھیے وہ بات چیت کرنے کے لیے آئیں گے بھی, مگر جب تک بمباری ان کے اوپر چلتی رہے گی وہ نہیں آئیں گے. وہ جب تک یہ ان کو امریکہ کا, میرے حساب سے امریکہ کو یہ چاہیے کہ ڈائریکٹ رشیا سے گفتگو کرے اس تعلق سے, اور بولے کہ بامی میں ڈھیل ڈالو تاکہ نیگوشیشن جو ہے اسٹارٹ ہو. نیگوشیشن اسٹارٹ ہونے کے بعد پھر دیکھا جائے کیا ہوگا. مگر امریکہ کے سب جانکاری میں گئے یہاں سے, اور مگر انہوں نے کوئی خاص اس کے اوپر کوئی بیک گراؤنڈ پر نیگوشیشن نہیں ہوئی رشیا اور امریکہ کے تعلق سے, کوئی بہائنڈ دی سین نیگوشیشن معلوم نہیں ہوئی.
کیا یہ سمجھا جائے کہ امریکہ اس لیے زور نہیں ڈال رہا کیونکہ صدر اسد روس کے ساتھ مل کر باغیوں کا صفایا کرنا چاہتے ہیں یا باغیوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں؟
بالکل صفایا کرنا چاہتے ہیں, کمزور تو کر دیا ہی انہوں نے. اب تو یہ ہے, یہ چاہ رہے ہیں کہ بالکل ان کو اس درجے میں پہنچا دیں کہ ان کو کوئی گفتگو کرنے کا موقع ہی نہ رہے, کوئی ان کے پاس پاور ہی نہیں ہے ان کے پاس.
اور اس سارے معاملے میں داعش بالکل ہی اطمینان سے الگ ہو کے بیٹھ گیا, کوئی بھی اس کے خلاف کارروائی نہیں کر
رہی ہے. بہت 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 خوش ہے داعش. افسوس کی بات یہ ہے کہ امریکن ڈپلومیسی میں کام نہیں کر رہی ہے, اور رشیا اور سیریا بہت ہی خطرناک جو انہوں نے پالیسی جو تیار کی ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کو بدل دیں, تمام پرو یو ایس فورسز کو بے حد کمزور کر دیں یا پھر ختم ہی کر دیں, تباہ کر دیں. تباہ تو نہیں کر پائیں گے, کمزور کر دیں گے وہ. اس لیے کہ امریکہ ان کو ہتھیار دینے میں بہت کنجوسی کا کام لے رہا ہے. اس لیے کہ امریکہ کے پاس خطرہ یہ ہے کہ وہ ہتھیار پہنچ جائیں گے داعش کے پاس جیسے پہنچے تھے عراق میں. تو یہ دیکھیے یہ جو چیز جو ہے پریزیڈنٹ اوباما کے سامنے بہت ہی نازک مسئلہ ہے, نہ جائے ماندن نہ پائے رفتار والی بات ہے. وہ کوشش کر رہے ہیں مگر ان کے پاس صحیح معنی میں کوئی موقف ہے نہیں, امریکہ کے پاس کوئی صحیح کوئی آرڈنیٹ اسٹریٹجی ہے نہیں. اور عرب ممالک جیسے سعودی اور یا قطر یا یو اے سے امید کرنا بالکل غلط ہے.
یہ تھے واشنگٹن میں مقیم سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار. شام کی خانہ جنگی میں اس وقت کئی اسٹیک ہولڈرز ہیں جیسے ترکی, سعودی عرب, قطر, ایران اور امریکہ وغیرہ. سوال یہ ہے کہ اس مسئلے کی کنجی کس کے پاس ہے؟ ہم نے بات کی محقق کامران بخاری سے, جن کی مشرق وسطی کی کسی بھی پیش رفت پر گہری نظر رہتی ہے.
کسی کے پاس نہیں ہے, یہی تو مسئلہ ہے کہ کسی ایک کے پاس نہیں ہے. اسٹیک ہولڈر بہت زیادہ ہیں اور اسٹیک ہولڈر میں صرف ریاستوں کی بات نہیں کر رہا, جیسے کہ جو ہے ایران ہے, سعودی عرب ہے, ترکی ہے, امریکہ ہے, روس ہے, بلکہ وہاں پر جو غیر ریاستی عناصر ہیں وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہیں. میں ان گروہوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کو باغی کہا جاتا ہے, جس میں زیادہ تر جو ہے وہ سلفی جہادی گروپس ہیں جو کہ ترکی, سعودی عرب, قطر اور کسی حد تک اردن کی پشپنائی پر وہاں لڑ رہے ہیں.
تو پھر تو کچھ بہت آسان نہیں ہے کہ یہ ان گروپوں کی جو پشت پناہی کر رہے ہیں, جو ان کو ہتھیار دے رہے ہیں, جو ان کو پیسہ دے رہے ہیں, اگر وہ پیچھے ہٹ جائیں تو پھر ان گروپوں کی طاقت کیا ہے؟
جی وہ کیوں ہٹیں گے پیچھے؟
جی
یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ کیوں ہٹیں گے. ان کے اگر آپ مفادات دیکھیں تو اگر سعودی عرب کو لے لیں, اس کو جو ہے ایران کے ساتھ جو ہے وہ ٹکر لینی ہے اور ایران کو کاؤنٹر کرنا ہے, بالخصوص اس وجہ سے کہ ایران کی جو نیٹ اسٹریٹجک سچویشن ہے وہ بہتر ہو رہی ہے خطے کے اندر اور عالمی لیول پہ بھی, کیونکہ وہ نیوکلیئر معاہدے کے بعد جو ہے سینکشنز ریلیف مل رہا ہے. تو جو سعودی عرب جو ہے ایک سینکشن زدہ ایران سے خوف زدہ تھا, وہ اب اور مزید خوف زدہ ہے. آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ وہ انہوں نے سفارتی تعلقات بھی توڑ دیے اور اب جو ہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کہ کوئی اتحاد قائم ہو جائے ایران کے خلاف, جس میں پاکستان کو بھی وہ انوالو کرنا چاہ رہے ہیں.
یہ جو ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی تھی پہلے بھی اور اب اور بڑی موجودہ ہفتوں میں, اس کشیدگی سے شام کے امن عمل کو کیا کسی طرح محفوظ رکھا جا سکتا ہے؟ کوئی طریقہ ہے؟
دیکھیں شام کا جو امن کا عمل ہے نا, وہ ایک طرح سے ہے بھی نہیں ہے, کیونکہ اگر اس میں سعودی عرب اور ایران تو چلیں ایک فریق ہیں, وہ ایک علیحدہ فیکٹر ہے, لیکن اس سے بہت زیادہ جو بیسک فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ مذاکرات کی میز پہ بیٹھتے ہیں, چاہے وہ جنیوا ہو, وینا ہو, لندن ہو, استانبول ہو, کہیں پہ بھی ہو, وہ افراد یا ان کے جو گروپس ہیں وہ زمین کے اوپر جو گروپس ہیں ان کی نمائندگی نہیں کرتے. جو لوگ جو ہیں لڑ رہے ہیں, جیسے آر آر شام ہے, ان کا بہت بڑا حلیف جوت النصرہ ہے, جیش الاسلام ہے, یہ مختلف گروہ مختلف علاقوں میں آپریٹ کرتے ہیں, مختلف علاقوں پہ ان کا کنٹرول ہے.
سیریا اس وقت جس قسم کی خانہ جنگی کا شکار نظر آ رہا ہے, اگر یہ مزید بڑھتی ہے تو, اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ارد گرد کے ملک بھی اس سے متاثر ہوں گے, پھر تو ارد گرد کے ملکوں کے یہ مفاد میں ہے کہ وہ ان گروہوں پر دباؤ ڈالیں جو جن کو وہ سپورٹ کرتے ہیں, جن کو پیسہ دیتے ہیں, جن کو تربیت دیتے ہیں. یہ کیوں نہیں ممکن ہو پا رہا؟
کیونکہ وہ ملک آپس میں ایک صفحے پر نہیں ہے. ترکی کے مفادات جو ہیں وہ سعودی عرب سے بالکل نہیں ملتے, بلکہ جو ہے یہ غلط ہوگا کہنا کہ چونکہ ترکی اور سعودی عرب دونوں سنی ممالک ہیں اور وہ دونوں اسد حکومت کا تختہ الٹانا چاہتے ہیں, تو گویا وہ یکجا ہیں ہر لیول پر. ایسا بالکل نہیں ہے, کیونکہ اچھا. ترکی اور سعودی عرب جو ہیں وہ کمپیٹیٹر ہیں. ترکی کا اپنا ایک ایجنڈا ہے پورے ریجن کے لیے, وہ ایک ریجن کو خاص شیپ میں جو ہے ڈالنا چاہتا ہے. سعودی عرب کا اپنا ایک ایجنڈا ہے کہ ریجن کس طریقے سے جو ہے آگے شیپ ہو. تو اس وجہ سے وہ ان کا آپس میں بھی اختلافات ہیں اور وہ پوری باغی جو لینڈسکیپ ہے, جو بغاوت کی لینڈسکیپ ہے سیریا کے اندر, اس میں ان دونوں ملکوں کا اور باقی اور ملکوں کے چھوٹے چھوٹے حصے ہیں. تو یہ یوں سمجھیے کہ یہ سٹیک ہولڈر ہیں کسی ایک کمپنی کے اندر کہ جن کے پاس جو ہے اتنا پرسنٹ جو ہے ان کا سٹیک ہے, اتنے پرسنٹ جو ہے وہ باغیوں کو کنٹرول کرتے ہیں. پھر دیکھیں ترکی جو ہے وہ بالآخر اگر اس جنگ نے ختم ہونا ہے, اگر جو ہے داعش کا قلع خمہ ہونا ہے, اگر وہاں پر کسی قسم کی بھی سیمبلنس آف آرڈر آنا ہے, تو اس کو قائم کرنے کے لیے اگر کوئی ایک قوت ہے, فوجی عسکری اور سیاسی قوت ہے, تو وہ ترکی ہے اور اس وہ اسٹریٹیجکلی لوکیٹڈ بھی ہے. لیکن ترکی نے ابھی تک یہ سیاسی فیصلہ نہیں کیا, یہ پولیٹیکل ڈیسیجن نہیں لیا. مجھے تو پولیٹیکل ول کا بھی فقدان نظر آ رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ ایونچولی چاہے وہ جو بھی چاہیں, چاہے جو بھی ان کے خدشات ہیں, کردوں کا معاملہ ہے, وہ جو ہے اس آگ میں اکیلے نہیں جو ہے وہ جھلسنا چاہتے, لیکن یہ ہے کہ ایک پوائنٹ ایسا آئے گا کہ جس میں ترکی جو ہے کا سیریا کے اندر ملٹیرلی انٹروینشن کرنا ناگزیر ہو جائے گا.
شام کے مذاکرات ناکام, اور یہ تھے مشرق وسطی امور کے تجزیہ کار محقق کامران بخاری. پاکستان کی لازمی سروس ایکٹ آئی ایل او کے قوانین سے متصادم ہیں یہ خصوصی گفتگو, آگے آنے کو ہے.
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کی محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے, کبھی وہ ٹیم جیتے گی کبھی وہ ٹیم جیتے گی.
اپنی آرا, مسائل اور سوال ہمیں بھیجیں, انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے.
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور سب سے
اپنی رائے بھیجیں ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے بات
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رہے کہ موبائل سے اس نمبر پر کال مفت نہیں. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے اس نمبر پہ کال کریں 0092-5126-1139.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور.
پاکستان سپر لیگ آج ایک رنگا رنگ تقریب کے ساتھ دبئی میں شروع ہو رہی ہے. افتتاحی میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیمیں مد مقابل ہیں. سرفراز احمد کوئٹہ اور مصباح الحق اسلام آباد کی قیادت کر رہے ہیں. اسلام آباد کی ٹیم میں آسٹریلیا کے شین واٹسن, بریڈ ہیڈن اور ویسٹ انڈیز کے آندرے رسل بھی شامل ہیں. انگلینڈ کے سابق ٹیسٹ کھلاڑی کیوین پیٹرسن کوئٹہ کی نمائندگی کر رہے ہیں. پاکستان کے سابق کپتان وسیم اکرم, جو پاکستان سپر لیگ کے امبیسڈر بھی ہیں, کہتے ہیں کہ اس لیگ کا سب سے زیادہ فائدہ نوجوان کھلاڑیوں کو ہوگا.
یانگسٹرز کو فائنینشل تو ہوگا ہی ہوگا, بٹ امیجن ربنگ دیئر شولڈرز اگینسٹ دی گریٹس آف دی ماڈرن کرکٹ, یو نو, ان کے ساتھ ان کو دیکھ کے, ان کے ڈرلز دیکھ کے, ان کی سائیکی دیکھ کے, جو اس سے پاکستان کرکٹ کو فرق پڑے گا, میرا نہیں خیال کوئی اور ٹورنامنٹ فرق ڈال سکتا ہے.
دہشت گردی کا نشانہ بننے والے آرمی پبلک اسکول کے 146 طلبا اور اسٹاف بھی پشاور سے دبئی پہنچا ہے, جہاں یہ طلبا پاکستان سپر لیگ کی افتتاحی تقریب میں شریک ہوں گے. یہ انگلینڈ کے کپتان آئین مارگن ہیں, جو اپنے بیٹسمین جوز بٹلر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ایسے بیٹسمین ہیں جو جارحانہ انداز میں 40-50 گیندوں پر سینچری بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں. واضح رہے کہ جنوبی افریقہ کے خلاف پہلے ون ڈے میں انگلینڈ نے بٹلر کے 5 چھکوں اور 11 چوکوں کی مدد سے بنائے گئے 105 رنز کی بدولت 9 وکٹوں پر 399 رنز بنا ڈالے, جو ون ڈے میں انگلینڈ کا دوسرا سب سے بڑا اسکور ہے. جنوبی افریقی اننگز میں ڈیکاک کی سینچری شامل تھی, تاہم ان کے 138 رنز ناٹ آؤٹ بھی جنوبی افریقہ کو کامیابی سے ہمکنار نہ کر سکے. جنوبی افریقہ کو ڈک ورتھ لوئس قانون کے تحت 39 رن سے شکست ہو گئی.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبدالرشید شکور. پاکستان میں پی آئی اے ملازمین کی ہڑتال ختم کروانے کے تناظر میں جو ان پر لازمی سروس ایکٹ نافذ کیا گیا ہے, وہ آئی ایل او کے یعنی بین الاقوامی ادارہ محنت کے قوانین سے متصادم ہے. اس بارے میں ایک خصوصی گفتگو پروگرام میں آگے آنے کو ہے. یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا اہم خبروں کی شہ سرخیوں کے ساتھ ظہیر الدین بابر.
لندن میں 70 ملکوں کے نمائندوں کے اجلاس کے دوران شام کے متاثرین کے لیے اربوں ڈالر کی امدادی رقوم کے اعلانات کیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ اور شام کے ہمسایہ ملکوں نے متاثرین کے لیے 9 ارب ڈالر کا مطالبہ کیا تھا۔ ادھر ترکی نے کہا ہے کہ شامی فوج کی تازہ کارروائیوں کے نتیجے میں دسیوں ہزار متاثرین ترک سرحد پر پہنچ رہے ہیں۔ نجکاری کے خلاف ملازمین کی احتجاجی ہڑتال کے باعث پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے کے مسافر طیارے آج تیسرے روز بھی ہوائی اڈوں پر کھڑے رہے۔ حکام کے مطابق ادارے کو 11 دنوں میں 1 ارب 80 کروڑ روپوں کا نقصان ہوا ہے۔ بھارت کے شہر بنگلور میں تنزانیہ کی ایک طالبہ پر شہریوں کے تشدد کے رد عمل میں تنزانیہ کی حکومت نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ اور اسرائیل کی ایک عدالت نے ایک فلسطینی نوجوان کو زندہ جلا دینے کے جرم میں ایک اسرائیلی شہری اور اس کے ساتھی کو قید کی سزائیں سنائی ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حضرہ کا پروگرام سربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی قومی ایئر لائن کی ملازمین کا احتجاج آج تیسرے روز بھی جاری رہا۔ فضائی آپریشن معطل ہونے کے بعد مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اس میں نجی کمپنیوں نے کراؤں میں اضافہ کر کے اور بھی شدت پیدا کر دی ہے، جس وجہ سے کچھ لوگوں نے ریلوے کا سہارا لیا۔ کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ۔
کراچی ایئرپورٹ کے احاطے میں واقع ایک ہوٹل میں ان دنوں چہل پہل ہے۔ کئی بزرگ احرام پہنے ہوئے ٹہلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان بزرگوں سمیت 350 کے قریب مسافروں کو اندرون اور بیرون ملک سفر کرنا تھا، لیکن پی آئی کے فضائی آپریشن معطل ہونے کی وجہ سے اب وہ بے بس ہو گئے ہیں۔ ان میں سے کچھ نے اپنی بے بسی کا اظہار کچھ یوں کیا۔
ضلع ڈیرا غازی سے آیا ہوں، آج پانچویں چھویں دن ہو گئے، پیچھے والے پریشان ہیں، ہر ویلے لادے لادے فون کرن، اتنا سب کوئی پریشان ہے کہ اللہ راہ کی خاطر نکل دے پائیں، سارے دن کٹیں دے میں بل سب کو فائدہ نہ تھیا۔ اللہ پاک مہربانی کرے سائیں، سب کو جلدی جلدی اپنے سونے محبوب دے روضے سے سب کو گین ہو جائے۔
رحیم یار خان کے رہائشی منیر احمد کی پریشانی سب سے زیادہ نظر آئی، جن کے سعودی ویزے کی مدت ختم ہونے کو تھی۔
بھی ویزا ختم ہو رہا ہے، دوسری ایئر لائن کے ساتھ جا رہا ہوں، ابھی تک سامان نہیں ملا، اس میں کھانے والا سامان ہے وہ خراب ہو رہا ہے، سامان چھوڑ کر جا رہا ہوں 35-36 ہزار کا، ٹکٹ بھی ضائع ہو گیا نا، تو اب دیکھیں کیا بنتا ہے۔ وہ تو انتظار بتا نہیں رہے نا کب ویزا ٹکٹ ملے گی، تو ہمارا ویزا کا مسئلہ ہم جا رہے ہیں۔
پی آئی اے کا فضائی آپریشن معطل ہونے کے بعد سول ایویشن اتھارٹی نے نجی کمپنیوں کو پروازیں بڑھانے کی ہدایت کی ہے۔ ان کمپنیوں نے پریشان حال مسافروں کی جیب پر اور بوجھ ڈال دیا۔ ذیشان احمد ٹریول ایجنٹس کے چکر لگا رہے ہیں، انہیں اسلام آباد جانا تھا۔
اگر جو یہاں پہ جو فیئرس پی آئی اے اسٹرائک کی وجہ سے جو فیئرس ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہوئے ہیں، نجی ایئر لائنس نے کافی زیادہ ہائی فیئرس کر دی ہیں، جس کی وجہ سے بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ تو جو فیئر پہلے 9,000 روپے کے ہوتے تھے، 9,000-9,500 وہ اس وقت 19,000 روپے کے مل رہے ہیں۔
پاکستان میں ریلوے کا سفر کم خرچ ضرور ہے، لیکن سہولیات کے فقدان اور ٹرینوں کی آمد و رفت میں تاخیر کی وجہ سے کئی لوگ اس سے گریز کرتے ہیں، لیکن مجبوری لوگوں کو اس طرف کھینچ لائی۔ لاہور اسٹیشن پر ایک ایسے ہی پریشان حال نوجوان سے ہمارے ساتھی فرقان الہی کی بات ہوئی۔
جو 1.5 گھنٹے میں کراچی پہنچنے والا بندہ جو ہے وہ تقریباً 18-20-22 گھنٹے میں پہنچے گا، تو جو میری معاملات تھے، جو میری میٹنگس تھیں، وہ تب تمام کے تمام تو ڈسٹرب ہو گئی ہیں۔
کراچی میں پی آئی اے کے مرکزی دفتر میں ملازمین کا احتجاج آج تیسرے روز بھی جاری رہا۔
شہیدوں کے لہو کا جواب دو، خون مارا حساب دو، ظالموں جواب دو، خونی نامنظور، نجکاری نامنظور۔
ان ملازمین کا پہلا مطالبہ نجکاری کا فیصلہ واپس لینا تھا، لیکن اب ان کا دوسرا مطالبہ دو ساتھیوں کے قتل کی تحقیقات اور گرفتاری بھی ہے۔ وفاقی وزیر پرویز رشید کہتے ہیں کہ ہڑتال غیر قانونی ہے، لیکن تحقیقات ضرور ہوگی۔
حکومت یہ عزم، ہمارا پختہ عزم ہے کہ ہم قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچائیں گے۔ قاتلوں کی تلاش جاری ہے، سندھ حکومت بھی انکوائری کر رہی ہے، پولیس انکوائری کر رہی ہے، لا انفورسنگ ایجنسیز جنہوں نے کراچی میں بڑے بڑے مجرموں تک کو گرفت میں لیا ہے وہ بھی اپنے کام میں ہیں۔ خود رینجرز نے گیڈیئر کی سطح پہ تحقیقات کرانے کا بھی اعلان کیا ہے، تو یہ قاتل بچ نہیں پائے گا۔ وہ قاتل انشاءاللہ تعالی جس طرح باقی قاتل کراچی میں پکڑے گئے ہیں، کراچی میں جیسے باقی مجرم پکڑے گئے ہیں، یہ مجرم پہ پکڑا جائے گا۔
ملازمین اور حکومت میں اس وقت رابطے اور مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے غیر یقینی صورتحال موجود ہے۔ ریاض سہیل، بی بی سی کراچی۔
قومی ایئر لائنز کے ملازمین کا احتجاج جاری ہے اور حکومت نے ہڑتال ختم کروانے کے لیے ادارے پر لازمی سروس ایکٹ نافذ کر دیا ہے۔ ہم نے اسی تناظر میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیبر اینڈ ایجوکیشن اینڈ ریسرچ کے سربراہ کرامت علی سے بات کی اور ان سے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ لازمی سروس ایکٹ پر عالمی ادارہ محنت آئی ایل او کا موقف کیا ہے؟
جی آئی ایل او کی ہمارے جو جتنے بھی قوانین ہیں جو رائٹ آف ایسوسیشن اور کلیکٹو بارگیننگ کے بارے میں ہیں ان سب پر آئی ایل او کی ریزرویشنز ہیں کہ وہ فلی کمپلائنٹ نہیں ہیں کنونشن سے. تو اس میں یہ بھی آ جاتا ہے, ہمارا انڈسٹریل ریلیشنز ایکٹ بھی آ جاتا ہے. تو یہ اصولی طور پر جو ہے جب آئی ایل او کے کنونشن سے جو ہے وہ وائلیشن میں آتا ہے تو یہ لا جو ہے یہ صحیح لا نہیں ہے.
مطلب یہ لا بذات خود آئی ایل او کے قانون سے کے مطابق نہیں ہے, مطابقت نہیں رکھتا,
بلکہ ان سے تضاد میں ہے. یہ
ان سے تضاد میں ہے.
دیکھیے اگر پی آئی اے جو ہے وہ اس سینس میں اسینشل سروس تھی جو اس آرڈیننس ایکٹ کی جو ہے وہ انٹینٹ ہے تو یہ پہلے ہی لاگو ہو جانا تھا, پہلے یہ کیوں نہیں تھا لاگو؟ اب چونکہ پی آئی اے کے ملازمین جو ہیں وہ ایک پرنسپل پوزیشن لے رہے ہیں کہ وہ حکومت کی اس پالیسی کے خلاف ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس پر نیگوسیشن ہو. اس پالیسی کو جو پرائیویٹائزیشن کی ہے نہ ہماری پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کے بعد اختیار کیا گیا ہے, یہ بالکل من مانے طریقے سے مسلط کی گئی. تو اس کو وہ چیلنج کر رہے ہیں جو رائٹ ہے پاکستان کے سٹیزنز کا. اس کی سزا جو ہے آپ ان کو یہ نہیں دے سکتے کہ ان کی یونین کام نہ کر سکے اور آپ ان کو دھمکیاں دیں کہ ایک سال جیل بھیج دیں گے, نوکری ختم ہو جائے گی. یہ تمام بذات خود جو ہیں یہ ان بنیادی حقوق اور قوانین کی نفی کرتی ہیں, یہ جو طریقہ کار ہے اور جو ایٹیٹیوڈ.
اب اگر یہ مان بھی لیا جائے حکومت کا موقف کہ اسے لازمی سروس ایکٹ میں شامل کر لیا جائے, تو کیا لازمی سروس ایکٹ کے جو ادارے ہیں جو اس کے تحت آتے ہیں کیا ان کی اس طرح سے نجکاری ہو سکتی ہے؟
دیکھیے نجکاری تو جیسے اگر ہم آپ دیکھیں کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے اور اس میں جو بھی نیشنل ایسٹس ہیں وہ فیڈرل ایسٹس ہیں, ان میں تمام صوبوں کا حصہ ہوتا ہے, تو تمام صوبوں کی رائے کے بغیر فیڈرل گورنمنٹ اپنی طرف سے یہ کچھ کر ہی نہیں سکتی. اسے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں جانا چاہیے, وہاں وہ اپنا موقف رکھیں وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں, طریقہ کار ہیں. جب تک چاروں صوبوں کا اس پر اتفاق رائے نہ ہو تو یہ نہیں کیا جا سکتا ہے, وہ کرنا ہی غیر قانونی ہے اور یہ ایک طرح کی دھاندلی ہے جو حکومت کر رہی ہے.
اچھا.
اور یہ جو پرائیویٹائزیشن کا شروع ہوا ہے یہ بلیٹنٹلی الیگل جو ہے وہ ایکٹ ہے کسی بھی گورنمنٹ نے جو یہ کیا ہے.
اور اس پر کیا
26% جو ہے وہ شیئر دے کے سارے اثاثے منتقل کر دیں اپنی من پسند لوگوں کو, تو یہ پاکستان کے قانون کی ہماری نظر میں خلاف ورزی ہے. پرائیویٹائزیشن کا مطلب تو یہ کہ بھائی آپ ایک چیز ہے جو بیچنا چاہ رہے ہیں, جس نے خریدنا ہے وہ ساری خرید لے. اگر یہ پالیسی جو ہے وہ پارلیمنٹ سے پاس ہو چکی ہو کہ ہاں ہم بیچنا چاہتے ہیں جو بھی وجہ ہو, لیکن یہ پرائیویٹائزیشن بھی نہیں ہے, یہ تو پرائیویٹائزیشن کے نام پہ ایک فراڈ ہے.
اچھا, تو گویا یہ نجکاری جو ہے یہ اس کے پی آئی اے کے مسئلے کا حل نہیں ہے.
یہ تو دنیا بھر میں مان لیا گیا, ابھی ورلڈ بینک نے اپنی رپورٹ میں اس بات کو مانا کہ نجکاری کسی بھی معاشی مسئلے کا حل نہیں ہے. دنیا میں جہاں جہاں ہوئی ہے اس سے جو مقاصد بتائے گئے تھے وہ کہیں بھی پورے نہیں ہوئے, اور پاکستان میں یہ ابھی نہیں ہو رہی ہے. 90s میں 150-200 انڈسٹریز کو نجکاری کی گئی تھی, اس میں 15 یا 16 ہیں جو نارمل اس میں چل رہے ہیں, باقی سب جو ہے یا ٹھپ ہو گئے یا نقصان میں چلے گئے, ان کی کارکردگی پہلے سے بھی خراب ہوئی اور اکثر بند ہو گئی.
گویا یہ حل
نہیں, نجکاری جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اسٹیبلش ہو چکا ہے, اور اس کو جو پیڈل کرنے والے سب سے بڑے ادارے ہیں انہوں نے مان لیا ہے کہ یہ مسئلوں کا حل نہیں ہے.
اچھا, بس آخری سوال اور بہت مختصراً کرامت علی صاحب, اگر آپ مجھے اس کا جواب دے دیں کہ پی آئی اے کی جو کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹس جو ہیں وہ اس ہڑتال کو ہیڈ نہیں کر رہے, اس سے کوئی فرق پڑا ہے؟ یہ ہڑتال کے قانونی جواز کو چیلنج ہو کیا جا سکتا ہے؟
یہ بات درست نہیں ہے.
اچھا,
بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ پی آئی اے میں جو ڈفرنٹ کلاسز ہیں امپلائیز کی, جس میں عام ورکر بھی ہے, جس میں جو ہے وہ پائلٹ بھی ہے، انجینئرز بھی ہیں، آفیسرز کی وہ تمام لوگ ہیں سوائے 12-14 جو میجر جو نا ڈائریکٹر ہوتے ہیں یا اس طرح کے لوگوں کے علاوہ، اس میں سارے لوگ شامل ہیں اور یہ پہلی بار ہوا ہے.
اچھا،
یہ کہنا کہ وہ نمائندہ نہیں اور سی بی اے نہیں ہے، سی بی اے جو ہے وہ یونین ہوتی ہے. یہاں آپ دیکھیں کہ کیٹیگریز بنا دی گئی ہیں، تو ایک یونین ہے جس میں جن کو ورکر سمجھا جاتا ہے وہ ہیں، باقی ایسوسی ایشنز ہیں اور ان ایسوسی ایشنز کی قانونی حیثیت ہے. اور سی بی اے جو ہے، اس وقت ورکرز کی کئی یونینیں تھیں، وہ سب اکٹھے ہو گئے. سی بی اے جو ہے وہ ایکچولی پاکستان مسلم لیگ سے افیلیٹڈ تھی، ایئر لیگ، اور وہ اس کو لیڈ کر رہی ہے. تو یہ بالکل غلط بات ہے کہنا کہ اس میں سی بی اے نہیں ہے. اس میں ایڈیشنل بات یہ ہے کہ اس میں مینیجر بھی شامل ہیں، اس میں آفیسر شامل ہیں، انجینئر شامل ہیں، پائلٹ شامل ہیں. تو یہ ایک طرح کی، اس سے زیادہ ریپرزینٹیٹو کوئی اور باڈی نہیں ہو سکتی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی ہے پی آئی اے کے تمام شعبوں کے ملازمین کی، تمام کیٹیگریز کی. اس سے زیادہ ریپرزینٹیٹو باڈی اور کوئی نہیں ہو سکتی.
یہ تھے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیبر اینڈ ایجوکیشن اینڈ ریسرچ کے کراچی میں مقیم سربراہ کرامت علی. اور اب پیش ہے آپ کی سوتی آرا پر مشتمل پروگرام آپ کی بات.
آپ کی بات کے اس پروگرام میں صبر احمد کا سلام قبول کیجیے. پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے کے ملازمین کی نجکاری کے خلاف کیے جانے والی ہڑتال جاری ہے اور پی آئی اے کے تمام فلائٹس آپریشنز بھی بند ہیں. اسی بارے میں بات کرتے ہوئے دبئی سے ہمارے ایک سامع کا ریکارڈ کروایا گیا پیغام سنیے.
رحمانے اور یہ پی آئی اے کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ابھی نجکاری کا فیصلہ ہو گیا تو یہ سوچ رہے کہ دوسرے لوگ آ گئے نجکاری ہو جائے گی، اس لیے وہ جو ہے نا اس کے لیے تیار نہیں ہے اتنا ہڑتال. اور اصل میں مسافروں سے پوچھ لو کتنا زیادہ تکلیف ہے ان کو، کتنا مشکل ہے، کتنا تکلیف دیا ان لوگوں نے. اور پی آئی اے کو باقاعدہ نجکاری کرنے کے لیے بہتر اقدام ہے، یہ ہونا چاہیے. یہ کوئی ان کی جو ہے نا اثاثہ نہیں ہے. پاکستان کا 18 کروڑ عوام ہے، اگر یہ لوگ نہیں رہیں گے تو دوسروں لوگ آ جائیں گے کام کریں گے.
پی آئی اے کی جانب سے کیے جانے والی ہڑتال سے متعلق ہی بات کرتے ہوئے صبح سندھ سے یہ اگلی کال.
میں سجاد امن لاڑکانہ سے بات کر رہا ہوں. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی نجکاری نہیں ہونی چاہیے، یہ ہمارا قومی اثاثہ ہے، اسے قومی اثاثہ ہی رہنے دیجیے. حکومت سے درخواست ہے، آج پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی نجکاری کر رہے ہیں، کل کسی اور کارپوریشن کی نجکاری کر دیں گے تو ہماری قوم کا کیا ہوگا.
انہوں نے تو اپنے پیغام میں حکومت سے نہ صرف درخواست کی بلکہ حکومت کے سامنے سوال بھی رکھ دیا. صبح خیبر پختونخوا کے شہر کوہاٹ سے ہمارے ایک سامع کال کرتے ہیں اور جس میں انہوں نے وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف کو سلام دینے کے ساتھ ساتھ پی آئی اے اے لائن کے بارے میں بات کرتے ہوئے اپنی رائے دی ہے.
میں فیاض خان بول رہا ہوں. سب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کو اور ظہیر شریف کو دعا سلام. پی آئی اے کا جو مسئلہ چل رہا ہے یہ حکومت کی طرف سے نہیں، یہ پی آئی اے کی طرف سے ہے.
چلیے، فیاض خان کی بھیجی گئی رائے تو سنی ہم نے. اب حکومت کی جانب سے کسانوں کو دیے جانے والے کسان پیکج نہ ملنے پر ایک کسان کی بھیجی گئی شکایت بھی سنتے ہیں.
میں بات کر رہا ہوں مروز فوٹ آباد ڈسٹرکٹ بہاون. کسانوں کے لیے کسان پیکج نکالا تھا نا، وہ امیر لوگوں کو تو پیسے مل گئے، غریبوں کو نہیں ملے. ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا بھی خیال کریں.
ان کا پیغام تو صبح پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے لیے تھا. وزیر اعظم میاں نواز شریف کے لیے صبح خیبر پختونخوا سے طلحہ کیا درخواست کر رہے ہیں، آپ بھی سنیے.
ڈیرا اسماعیل خان سے یہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم سے اپیل ہے کہ خدا کے لیے لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں. چار چار پانچ پانچ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہمارے ہاں ہو رہی ہے.
یہ اگلی کال صبح پنجاب سے ہے اور ان کا سوال بی بی سی سے ہے.
میرا نام محمد سمیع ہے اور میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. بی بی سی نے ایک ہسٹری آف دا ورلڈ کے نام سے ایک ڈاکومنٹری ریکارڈ کی تھی انگلش میں، ہم اس ڈاکومنٹری کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟
سمیع صاحب، بی بی سی کی 2012 میں اینڈریو مارس کی پیش کردہ ڈاکومنٹری ہسٹری آف دا ورلڈ کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے کہ آپ اسے کیسے حاصل کر سکتے ہیں. تو 8 قسطوں پر مشتمل اینڈریو مارس کی اس ڈاکومنٹری کی سی ڈی یا ڈی وی ڈی آپ کو کسی بھی اچھے ویڈیو سٹور سے مل سکتی ہے. اور اگر آپ یوٹیوب پر بھی اینڈریو مارس ہسٹری آف دا ورلڈ بی بی سی ڈاکومنٹری لکھ کر سرچ کریں گے تو وہاں پر بھی اس ڈاکومنٹری کی قسطیں آپ کو آسانی سے مل جائیں گی. اور ہمارے بی بی سی اردو کے کھیلوں کے نامہ نگار عبدالرشید شکور کے لیے بھی ایک سوال آیا ہے.
میں محسن شہریار بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. پاکستان کے جو ٹیسٹ کرکٹر تھے قاسم عمر, ان پہ تاحیات پابندی کیوں لگی تھی؟ اس کا خبروں میں سنتے ہیں کہ پابندی لگی تھی, یہ نہیں پتا چلتا کیوں لگی تھی, اس کی وضاحت فرمائیں.
قاسم عمر پر پاکستان کرکٹ بورڈ نے تاحیات پابندی ان کے بعض انکشافات اور الزامات کے بعد عائد کی تھی, جس میں انہوں نے اس دور کے متعدد کھلاڑیوں کے بارے میں کہا تھا کہ وہ نہ صرف مبینہ طور پر میچ فکسنگ میں ملوث ہیں بلکہ ممنوع قوت بخش ادویات کا بھی وہ استعمال کرتے ہیں اور ان ادویات کی وہ اسمگلنگ بھی کرتے ہیں, اپنے کٹ بیگ میں یہ چیزیں لے جاتے رہے ہیں. پھر قاسم عمر نے یہ انکشاف بھی کیا تھا کہ انہوں نے اپنی وکٹ بھی جان بوجھ کر گنوائی اور اس کے عوض انہیں بھاری تحائف ملے تھے.
شہریار صاحب, امید کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. چلیے اب آخر میں صوبہ بلوچستان کے ایک رہائشی کی کال سنتے ہیں, جس میں انہوں نے اپنے علاقے میں جاگیردانہ نظام ختم کرنے کی خواہش کو ظاہر کیا ہے.
ہم لوگوں کے علاقے میں کچھ مسئلے ہوتے ہیں تو پھر یہ حل نہیں ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے ہم لوگ بالکل اپنا علاقہ, اپنا زمین جائیدادیں چھوڑ کے ہم لوگ پتہ نہیں کہاں پہ کہاں رل رہے ہیں. ہم خواہش یہ ہے تو ہمارے علاقے سے سرداری نظام ختم ہو جائے, پھر وہ جو پنجاب کا نظام ہے ایسے نظام آ جائے.
اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رکھے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہے. پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-1139.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں,
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمبر شمسی, بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سربین ابھی جاری ہیں اور ہماری یہ اگلی رپورٹ بھی اسلام آباد سے ہی ہے. افغانستان کے ڈائریکٹر ملٹری آپریشنز نے آج راولپنڈی جی ایچ کیو میں اپنے ایک وفد کے ہمراہ پاکستانی ہم منصب سے ملاقات کی, اور پاکستانی فوج نے بھارت کو ان کے سیاچن میں لاپتہ فوجیوں کی تلاش میں مدد کی پیشکش بھی کی ہے. اسلام آباد سے مزید تفصیل کے ساتھ ہارون رشید.
پاکستان فوج کے ایک بیان کے مطابق یہ دورہ گزشتہ دسمبر کی 15 تاریخ کو پاکستان فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کے دورہ کابل کا تسلسل تھا. کابل کی ملاقات میں دونوں جانب سے مسلسل رابطوں کا فیصلہ کیا گیا تھا. پشاور میں گزشتہ دنوں دونوں افواج کے کور کمانڈروں کی ملاقات بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی. بیان کے مطابق آج کی ملاقات میں فریقین نے مشترکہ سیکیورٹی اور سرحدوں کی نگرانی کے امور پر غور کیا. فوج کے بیان کے مطابق دونوں جانب سے اس بات کا دوبارہ عزم کیا گیا کہ دہشت گردوں کو ایک دوسرے کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کرنے دی جائے گی. دونوں نے فوجی سطح پر ان براہ راست رابطوں کو جاری رکھنے کا بھی فیصلہ کیا. تاہم بیان سے یہ واضح نہیں ہوا کہ کیا اس ملاقات میں افغان سیکیورٹی ادارے یعنی نیشنل ڈائریکٹریٹ آف سیکیورٹی کے سربراہ مسعود اندرابی بھی شریک تھے یا نہیں. پاکستانی اخبارات کی اطلاعات کے مطابق ان کی بھی آج اسلام آباد میں آمد متوقع ہے. یہ افغان خفیہ ادارے کے سربراہ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد پاکستان کا پہلا دورہ ہے, اس لیے اسے کافی اہمیت دی جا رہی ہے. حالیہ دنوں میں پاکستان اور افغانستان کی افواج کے درمیان براہ راست رابطوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. پاکستان میں چارسدہ میں باچا خان یونیورسٹی پر حملے کے بعد سیکیورٹی پالیسی پر عمل درآمد میں پیش عسکری اداروں پر بھی کڑی تنقید ہوئی تھی. ان رابطوں سے مبصرین کے خیال میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ممالک کی افواج اس بات کا ادراک رکھتی ہیں کہ اگر شدت پسندی کا اس خطے میں خاتمہ کرنا ہے تو وہ انہیں مل کر ہی کرنا ہوگا. گزشتہ دسمبر NDS کے سابق سربراہ رحمت اللہ نبیل صدر ڈاکٹر اشرف غنی کی پاکستان سے متعلق پالیسی پر کڑی تنقید کے بعد مستعفی ہو گئے تھے. ان کے بعد مسعود اندرابی نے اس ادارے کا چارج سنبھالا تھا۔ پاکستان فوج کی جانب سے ابھی تک باضابطہ طور پر ان کی آمد یا دورے کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا ہے۔ ادھر پاکستانی فوج کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز نے اپنے مشرقی سرحد پر واقع ہمسایہ ملک بھارت کے ہم منصب سے بھی آج ٹیلی فون پر بات کی اور انہیں سیاچن میں گزشتہ روز برفانی تودہ گرنے سے لاپتہ ہو جانے والے 10 فوجیوں کی تلاش میں مدد کی پیشکش کی ہے۔ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
پٹھان کوٹ ایئر بیس پر حملے کو ایک ماہ گزرنے کے بعد پاکستان کی ایک مذہبی جماعت جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید نے پہلی بار یہ ہندوستان کے اس الزام کی تردید کی ہے کہ اس حملے میں کوئی پاکستانی شدت پسند تنظیم ملوث ہے۔ البتہ انہوں نے کہا کہ اس حملے کی ذمہ داری کشمیر میں برسر پیکار ایک درجن سے زائد کشمیری عسکریت پسند تنظیموں کے اتحاد متحدہ جہاد کونسل نے قبول کی ہے۔ مظفر آباد سے بتا رہے ہیں یہ تفصیلات اورنگزیب جرار۔
مظفر آباد میں کل بدھ کے روز یوم یکجہتی کشمیر کے بارے میں منعقدہ ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید نے کہا ہے کہ پٹھان کوٹ حملہ کشمیریوں پر بھارتی وحشیانہ مظالم کا نتیجہ ہے۔ اگر ان مظالم کو بند نہ کیا گیا تو بات پٹھان کوٹ سے آگے بھی جا سکتی ہے۔
اس مودی سے اس کو کہنا چاہتا ہوں، یہ اپنی 7 لاکھ 8 لاکھ فوج یہ نکالو اور کشمیریوں کو آزادی کا سانس لینے دو، اور اگر ہر صورت میں دبانے کی ہی کوشش کرو گے تو پھر میری بات سننا، مسئلہ پھر سری نگر تک نہیں رہے گا، یہ مسئلہ پٹھان کوٹ تک چلا گیا، اس سے آگے جائے گا۔
لیکن ساتھ ہی انہوں نے ہندوستان کے اس الزام کو صاف طور پر مسترد کر دیا کہ اس حملے میں کسی پاکستانی شدت پسند تنظیم کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حملے کی ذمہ داری کشمیری عسکریت پسند تنظیموں کے اتحاد متحدہ جہاد کونسل نے قبول کی ہے۔
پٹھان کوٹ ایک آرمی ٹارگٹ تھا، پٹھان کوٹ کے مسئلے کو پاکستان کی طرف، پاکستان کی جماعتوں کی طرف منسوب کر کے اس نے وہی سلسلہ شروع کیا۔ سید صلاح الدین میدان میں آئے، انہوں نے کشمیری تنظیموں کی طرف سے یہ اس کی ذمہ داری کو قبول کیا۔ واللہ میں تو اس سے یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی کشمیریوں کے پشتیبان نہیں، کشمیری آج پاکستان کے پشتیبان قریب ہے۔ اور
ہندوستان نے یہ الزام لگایا ہے کہ پٹھان کوٹ حملے میں پاکستانی عسکری تنظیم جیش محمد ملوث ہے، اور اس نے حکومت پاکستان سے اس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی کیا ہے، لیکن پاکستان کا اصرار ہے کہ بھارت اس بارے میں ٹھوس شواہد فراہم کرے۔ بھارت کا الزام اپنی جگہ، مگر وادی کشمیر میں بھارتی فوج کے خلاف برسر پیکار کشمیری عسکریت پسندوں کے اتحاد متحدہ جہاد کونسل نے پہلے ہی اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔
مظفر آباد سے یہ تھے صحافی اورنگزیب جرال۔ پاکستانی حکومت نے یہ کہا ہے کہ بھارت کو انتہائی مطلوب داؤد ابراہیم کا پاکستان میں کوئی وجود نہیں ہے۔ داؤد ابراہیم 1993 میں ایودھیا میں بابری مسجد کے انہدام کے بعد بھارت کے شہر ممبئی میں ہونے والے سلسلہ وار بم دھماکوں کے مقدمے میں بھارت کو مطلوب ہیں، اور ان کے خلاف بھارتی حکومت نے بین الاقوامی وارنٹ بھی جاری کر رکھا ہے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
جمعرات کو ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے دفتر خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے کہا کہ بھارتی شہری داؤد ابراہیم کے بارے میں پاکستانی حکومت متعدد بار وضاحت کر چکی ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں رہتے اور نہ ہی ان کا یہاں پر کوئی مکان یا جائیداد ہے۔
کوئسچن ہے، وہ اتنی بار پوچھا جا چکا ہے اور اس پہ اتنی بار ہم اپنی پوزیشن دے چکے ہیں کہ اس کا کوئی پاکستان میں وجود نہیں ہے، اور انڈین اتھارٹیز ایڈمنسٹریٹو لیول یہ خود ایڈمٹ کر چکی ہیں کہ داؤد ابراہیم کے ویئر اباؤٹس ہیں، دے آر ناٹ نو۔
بھارتی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ کا کہنا ہے کہ داؤد ابراہیم کو واپس لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی، چاہے اس کے لیے بھارتی حکومت کو پاکستان پر دباؤ ہی کیوں نہ ڈالنا پڑے۔ ان کا کہنا تھا کہ داؤد ابراہیم سے متعلق تمام تفصیلات پاکستانی حکام کو فراہم کی جا چکی ہیں۔ واضح رہے کہ برطانوی حکام نے بھارت کے مطلوب ترین انڈر ورلڈ ڈان داؤد ابراہیم پر مالی پابندی عائد کرتے ہوئے ان کے اثاثے منجمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارتی شہری داؤد ابراہیم کا نام برطانوی وزارت مالیات کی ان افراد اور اہداف کی جامع اور تازہ فہرست میں شامل کیا گیا ہے جن پر مالی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان اچھے اور برے دہشت گرد میں تمیز نہیں کرتا اور ان شدت پسندوں کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں جس کو دنیا بھر نے تسلیم کیا ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں قاضی خلیل اللہ نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان شدت پسندی کے لیے ایک دوسرے کی سرزمین استعمال نہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں، تاہم ان کا کہنا تھا کہ باچا خان یونیورسٹی پر ہونے والے حملے میں ملوث سہولت کاروں کے بارے میں افغان حکومت کی طرف سے کسی بھی کارروائی کے بارے میں انہیں علم نہیں ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ بھارتی اداروں کی پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہونے کے ثبوت امریکہ اور دیگر ممالک کو فراہم کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے سیکرٹری خارجہ کے درمیان ملاقات کے بارے میں قاضی خلیل اللہ کا کہنا تھا کہ اس بارے میں دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
ہماری اگلی رپورٹ کینسر کے مرض کے بارے میں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں آج کینسر کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ایک واک کا اہتمام کیا گیا۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے دوسرے صوبوں کی طرح بلوچستان میں بھی کینسر کے مرض میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن کوئٹہ کے سوا صوبے کے دیگر علاقوں میں اس کی تشخیص اور علاج کے لیے کوئی مناسب انتظام نہیں ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد قاسم۔
واک کے تمام بولا میڈیکل کمپلیکس اسپتال کے کینسر کے شعبے نے کیا تھا۔ واک کے شرکا نے اسپتال کے مختلف شعبوں کا گشت کیا۔ بلوچستان میں کینسر کے بارے میں لوگوں کو بہت زیادہ آگاہی حاصل نہیں۔ وزیر صحت رحمت بلوچ نے بتایا کہ واک کا مقصد کینسر کے بارے میں شعور اجاگر کرنا ہے۔
سب سے بڑا رول میڈیا کا ہے، اور میں یہی توقع رکھوں گا کہ میڈیا آج کے دن کو ایک اچھے انداز میں اپنے ٹی وی چینلز پہ چلائے گا، تاکہ ہمارے لوگوں کو یہ پتہ ہو، کیونکہ وہ پرہیز علاج سے بہتر ہے جو جاری ہے۔
اس موقع پر ماہرین نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ پوری دنیا کی طرح بلوچستان میں بھی کینسر کے مرض میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بی ایم سی کے شعبہ کینسر کے سربراہ ڈاکٹر زائد نے بتایا کہ سب سے زیادہ اموات چھاتی کے کینسر کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔
بلوچستان میں کینسر زیادہ دن بدن زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو اس سال جو میں نے اس سال ڈیٹا پی ایم آر سی میں بھی ہمارا ڈیٹا کلیکٹ ہوا، اس سال 3500 مریض ہم نے ٹریٹ کیے ہیں 2015 میں، صرف بولان میڈیکل کالج کا یہ ڈیٹا کلیکشن ہے۔ یہ نہیں پورے پاکستان میں، نہیں پوری دنیا میں کینسر دن بدن بڑھ رہا ہے۔
جہاں بلوچستان میں لوگوں میں اس مرض کے بارے میں شعور کی کمی ہے، وہاں کوئٹہ کے سوا بلوچستان کے اکثر علاقوں میں اس کی تشخیص اور علاج کے لیے کوئی انتظام بھی نہیں۔ تاہم وزیر صحت کا کہنا ہے کہ حکومت علاج معالجے کی سہولیات کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔
جو کمیاں ہیں اس دفعہ ہم MSD میں کوٹ کریں گے، ان تمام انسٹرومنٹ اور مشینری کو دیں گے۔ یہ ہماری بالکل ایک کوشش ہے، بلکہ ایک ذمہ داری ہے اور ہماری کمٹمنٹ ہے۔ جس طرح آپ کو پتا ہے، سیکنڈ پیز اور تھرڈ پیز پہ ہم جا رہے ہیں بلوچستان کے تمام علاقوں میں، تمام دور دراز اسپتالوں میں مشینری اکوپمنٹ کی انسٹالیشن۔
بعض اعداد و شمار کے مطابق کینسر کا مرض پاکستان میں ایک خطرناک صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ پاکستان میں سالانہ تقریباً 1.5 لاکھ افراد کینسر کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہر سال 85,000 افراد موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
کینسر کے مرض کے بارے میں یہ رپورٹ آپ نے سنی، اور دنیا بھر میں آج کینسر کا عالمی دن اسی مناسبت سے منایا جا رہا ہے کیونکہ اس مرض میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور پاکستان بھی ان ملکوں میں شامل ہے۔ چلتے چلتے آپ کو یہ بتائیں کہ اس وقت ہماری سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبر یہ ہے کہ دبئی کو اپنی کابینہ کے لیے طالب علم کی تلاش ہے، اور جو خبر دوسرے نمبر پر ہے اور سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ سیاچن میں بھارت کے لاپتہ فوجیوں کے لیے پاکستانی مدد کی پیشکش۔ یہ خبریں آپ فیچر اور تجزیے میں پڑھ سکتے ہیں جو پہلے ہی صفحے پر بائیں ہاتھ پر آپ کو نظر آ جائے گا۔ اس کے علاوہ پہلے ہی صفحے پر تصاویر بھی ہیں جس میں دہلی آٹو شو میں موٹر سائیکل توجہ کا مرکز بن گیا کیوں، اس سلسلے میں آپ تصاویر دیکھیے یہاں پر آ کر۔ اور سڈنی میں جنگجوؤں کی کرکٹ، یہ کیا خبر ہے، کیا خبریں ہیں، یہ آپ یہیں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس وقت ہماری شہ سرخی بدستور یہی ہے کہ پی آئی اے کے فلائٹ آپریشنز تیسرے دن بھی معطل رہے، کیونکہ پاکستانی قومی فضائی ایئر لائن پی آئی اے کے ملازمین نے نجکاری کے خلاف ہڑتال کر رکھی ہے، جس کا آج تیسرا روز ہے۔ اس خبر پر ہم نے بھی روشنی ڈالی تھی۔ سربین اختتام کو پہنچا۔ ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھی نازیہ میمن اور معاون پروڈیوسر تھے غضنفر حیدر۔ اسٹوڈیو مینیجرز کے فرائض انجام دیے لندن میں اعلانا بشر نے، اور اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارے ساتھ رہے اسرار الحق۔ ماہ پارہ سفتر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے، اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ ظہیر الدین بابر۔
لندن میں 70 ملکوں کے اجلاس کے دوران شام کے متاثرین کے لیے اربوں ڈالر کی امدادی رقوم کے اعلانات کیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ اور شام کے ہمسایہ ملکوں نے متاثرین کے لیے 9 ارب ڈالر کا مطالبہ کیا تھا۔ ادھر ترکی نے کہا ہے کہ شامی فوج کی تازہ کارروائیوں کے نتیجے میں 10,000 شامی باشندے ملک چھوڑ کر ترک سرحد پر پہنچ رہے ہیں۔ پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے کے حکام نے کہا ہے کہ نجکاری کے خلاف ملازمین کی ہڑتال کے باعث 11 دنوں میں ادارے کو 1 ارب 80 کروڑ روپوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ بھارت کے شہر بنگلور میں تنزانیہ کی ایک طالبہ پر شہریوں کے تشدد کے ردعمل میں تنزانیہ کی حکومت نے بھارت پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ اسرائیل کی ایک عدالت نے ایک فلسطینی نوجوان کو زندہ جلا دینے کے جرم میں ایک اسرائیلی شہری کو عمر قید اور اس کے ساتھی کو 21 سال قید کی سزائیں سنائی ہیں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔